أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے عید کا دن ہے جسے عید الفطر فطر کہتے ہیں. عید کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والی چیز. ہماری اسلامی اصطلاح میں یہ لفظ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی رمضان کے بعد جس دن ہم کھانے پینے اور خوشی منانے کے لیے آزاد ہوتے ہیں, اور عید الاضحیٰ وہ ہے جس کا تعلق حج اور قربانی کے ساتھ اور اس کی خوشی مناتے ہیں. حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ دن کھانے پینے اور خوشی منانے کا دن ہے, اس لیے عموماً ہر خوشی کے موقع پر بھی یہ عید کا لفظ بولا جاتا ہے. اردو محاورے میں بھی بولا جاتا ہے, کسی سے بہت خوشی پہنچے تو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری عید کرا دی, یا آج تو میری عید ہو گئی. تو بہرحال یہ عید جو ہم مناتے ہیں یہ ہر سال میں دو دفعہ آتی ہے, ہر ایک کو پتہ ہے, ہر مسلمان کو, عاقل بالغ کو, اور ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ جو قربانی تم نے نفس کی, مال کی یا کسی بھی قسم کی دی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ ان قربانیوں پر خوشی کا اظہار کرو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے. بس یہ عید بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منائی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی یہ عیدیں منائی جاتی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی جہاں عید کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہوا بلکہ عیسائیوں کے حوالے سے ہوا ہے. جیسا کہ آتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, یعنی عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے پر آسمان سے دسترخوان اتار جو ہمارے اولین اور آخرین کے لیے عید بن جائے. تو یہ عید یہاں جو معنی استعمال ہو رہے ہیں بالکل اس سے مختلف ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قربانی کے بعد عید کرو. اس آیت کے سیاق و سباق سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عید کسی قربانی کی وجہ سے نہیں مانگی جا رہی, نہ ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی قربانی کے عوض عطا ہو رہی ہے. پہلوں اور آخرین کے لیے رزق تو اللہ تعالیٰ نے اتارا, لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر اس کے بعد ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. بلکہ اگر سارے مضمون پر غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اس لیے فرمائی ہے کہ اس عالم الغیب و شہادہ کو پتہ تھا, اس کے علم میں تھا کہ ناشکری اس قوم سے ہوگی اور سزا بھی پائے گی پھر اس کے نتیجے میں, اور یہ ناشکری ہوتی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے آج کل, ہم دیکھتے ہیں کس طرح غلط استعمال کیا جاتا ہے اس رزق کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا. تو یہ گمراہی بھی ایسی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عذاب کی خبر دے رہا ہے. بس یہ عید ایسی نہیں جس کی ایک مومن خواہش کر سکتا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے لیے تم خوشی مناؤ, بلکہ ایسی عید سے تو بچنے کی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر دعا سکھائی. جسے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, ایک مومن کی عید تو وہ ہے جو بار بار آتی ہے, لوٹ کر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیوں کے پیغام لے کر آتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کی قبولیت کے نشان لے کر آتی ہے. دنیاوی رزق تو ختم ہونے والی چیز ہیں, ہمارے رزق تو نہ ختم ہونے والے اور دائمی رزق ہیں. یہ رزق حاصل کر کے تو ایک مومن ان نعمتوں کا وارث بنتا ہے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان میں شامل ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, یعنی نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. بس حقیقی عید تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ ہو, اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں اس کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں, اور اس اطاعت کی وجہ سے ان انعامات کی انتہا اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ملی, جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح و مہدی بنا کر بھیجا, جن کا درجہ نبی کا ہے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور غلامی کی وجہ سے. اور پھر آگے درجے ہیں جو مومن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اس معیار کی وجہ سے پا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے. بس یہ انعامات ہیں جو ایک احمدی کو دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں. یہاں صرف عیسائیوں کی بات نہیں, ان کی عیدوں کا انجام جو ہے انذار کی صورت میں نظر آ رہا ہے, بلکہ مسلمان دوسرے جو ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو نہیں ماننا, اس بات کا انکار کر کے کہ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا, اپنے پر ان انعامات کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں جو نبی کے بعد صدیق, شہید اور صالح کی صورت میں ہو سکتے ہیں. بس جن کو ان عبادتوں اور قربانیوں کے بعد بھی کچھ نہیں ملنا, ان کی عید بھلا کیا عید ہو سکتی ہے؟ آج حقیقی عید اگر ہے تو احمدیوں کی, جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ان انعاموں کی امید رکھتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے سے مل سکتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنی ترقی ایمان اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے چار قسم کے نشان, چار کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں. ہم اپنی ترقی ایمان اور بنی نو کی بھلائی کے لیے چار انعام چاہتے ہیں، یعنی نبیوں کا کمال، صدیقوں کا کمال، شہیدوں کا کمال اور صلحاء کا کمال۔ یعنی یہ انعامات جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو اور انسانیت کی بھلائی اور اس کی خدمت کا موقع ہمیں مل سکے۔ فرماتے ہیں کہ سو نبیوں کا کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہو، غیب کی خبریں دیتا ہو۔ فرمایا صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانے پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے، یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم اس کو ہو، اس کی سچائیاں اس پر ظاہر ہوں، اس کی ہر پیشگوئی پر ایمان ہو۔ صدیق وہ ہوتا ہے، فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جس کو سچائیوں کا کامل طور پر علم بھی ہو اور پھر کامل اور طبی طور پر ان پر قائم بھی ہو، یعنی صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ ان باتوں پر عمل کرنا، اس علم سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے جو قرآن کریم پڑھ کے حاصل کیا۔ مثلا اس کو ان معارف کی حقیقت معلوم ہو کہ وحدانیت باری تعالیٰ کیا شے ہے اور اس کی اطاعت کیا شے ہے اور محبت باری عز اسمہ کیا شے ہے اور شرک سے کس طرح پر مخلصی ہو سکتی ہے اور عبودیت کی کیا حقیقت ہے اور اخلاص کی حقیقت کیا اور توبہ کی حقیقت کیا اور صبر اور توکل اور رضا اور محویت اور فنا اور صدق اور وفا اور تواضع اور سخا اور ابتہال اور دعا اور عفو اور حیا اور دیانت اور امانت اور اتقاء وغیرہ اخلاق فاضلہ کی کیا کیا حقیقتیں ہیں۔ پھر ما سوا اس کے ان صفات فاضلہ پر قائم بھی ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ سارے اخلاق جو اختیار کرنے ہیں ان تمام تلیوں پر عمل کرنا، کو جو پڑھنا ہے سمجھنا ہے، صرف اتنا کافی نہیں کہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا، بلکہ فرمایا ان پر قائم بھی ہو، ان پر عمل بھی کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق ایاک نعبد کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کی رجس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہے دور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، نہ جھوٹی گواہی دوں گا اور جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹی کلام نہ کروں گا، نہ لغف طور پر، نہ قصب خیر کے لیے، نہ دفع شر کے لیے، یعنی کسی رنگ اور حالت میں جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا ایاک نعبد پر خاص عمل کرتا ہے اور وہ عمل اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ یہ ہے خوبصورت تعریف صدیق کی، جب عمل کیا تو یہ عمل عبادت ہے۔ پھر فرمایا شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے۔ جب تک ایمان قوی ہوتا ہے اس قدر اعمال میں بھی قوت آتی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نشو نما پاوے تو پھر ایسا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے، وہ اپنی عزیز جان تک دینے میں تامل اور دریغ نہ کرے گا۔ جب قوت ایمانی اس حد تک چلی جائے گی پھر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہر قسم کا فساد جاتا رہے، جیسے تندرست آدمی جب ہوتا ہے تو اس کی زبان کا مزہ بھی درست ہوتا ہے، اسی طرح پر صالحین کے اندر کسی قسم کی روحانی مرض نہیں ہوتی اور کوئی مادہ فساد کا نہیں ہوتا، اس کا کمال اپنے نفس میں نفی کے وقت ہے. پس صالح بننے کے لیے خود اپنے اندر اصلاح کا احساس اٹھنا چاہیے, اپنے نفس سے خود اصلاح ہونی چاہیے, ہر غلط کام کی خود نفی ہونی چاہیے. یہ ہے صالح کا کمال. آپ فرماتے ہیں مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مجسم صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشانی مانی جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ان اقتباسات سے جہاں ہمیں اس بات پر شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس منملہ گروہ میں ہمیں شامل کر دیا جنہوں نے زمانے کے امام کو مان کر قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کرنے کی کوشش کی, وہاں ان ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جو ایک احمدی کو ان مرتبوں تک پہنچنے کے لیے ادا کرنے کی کوشش کے لیے ضروری ہیں. ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا انسان تو کہہ سکتا ہے کہ میں اس کمرے میں موجود اچھی چیزوں سے اس لیے فائدہ نہیں اٹھا سکا کہ مجھے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن ایک شخص جس کو کمرے میں روشنی بھی میسر ہو, تمام فائدے کی چیزیں بھی سامنے پڑی ہوں, اور پھر وہ اپنی لاپرواہی یا سستی کی وجہ سے ان سے فائدہ نہ اٹھائے جو اس کی زندگی سنوارنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں, تو پھر وہی قصوروار ہوگا جو فائدہ نہیں اٹھاتا. بس رمضان میں جس دور سے ہم گزرے ہیں, جن میں عبادات بھی ہیں, قرآن کریم کی تلاوت, درس اور اپنے استعدادوں کے مطابق غور و فکر کی توفیق بھی ہے, نفس کی قربانیوں کی ٹریننگ بھی ہے, اعلیٰ اخلاق کے اظہار کی طرف توجہ بھی ہے, اس کو اب اپنی زندگیوں میں باقاعدگی سے اور تسلسل سے جاری رکھنا ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور قرب کا ذریعہ بنائے گا ہمیں, اور یہی حقیقی عید ہے جو قربانیوں اور اصلاح کی طرف توجہ اور تبدیلی کے بعد ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے, جس کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے جو دنیا کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں اور مشکلات کی وجہ سے خوشیوں کو ہم سے دور نہیں کر سکتا. جب حقیقی عید ملتی ہے تو پھر دنیاوی مشکلات ان خوشیوں کو دور نہیں کر سکتی, کیونکہ ان سب چیزوں اس کے پیچھے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملنے والی خوشخبریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جب روزوں سے ہم اپنی حالتوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گزرے تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, ان کو معمولی نیکیوں کے بھی اجر دیتا ہے اور کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے, اس لیے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. نیکی کے اجر کئی گنا بڑھا کر دینے کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے, من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون. جنہوں نے نیکی کی ہے اس نیکی سے 10 گنا ان کو ملے گا, اور جنہوں نے بدی کی انہیں صرف اتنی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہے ہمارا خدا جو اپنے بندوں کو ہر وقت اپنے فضلوں سے نوازنے والا ہے اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے. بس جب رمضان میں سے اس نے ہمیں گزارا تو ایک حدیث کے مطابق 30 روزوں کے بدلے 300 روزوں کا اجر دیا, اور اگر شوال کے بھی 6 روزے کوئی رکھ لے تو 360 دن پورے کر کے پورے سال کے روزوں کا ہی ثواب دے دیا. بس یہ خدا ہے جو ہمارا خدا ہے, جو اگر بندے سے قربانی مانگتا ہے تو اس کے بے حساب اجر دیتا ہے. 30 دن کے روزوں کی ہم سے قربانی مانگی تو جہاں ان کو قبول فرماتے ہوئے کئی گنا اجر سے نوازا, وہاں ظاہری طور پر اس نوازنے کے اظہار کے لیے عید کا دن بھی رکھتی ہے کہ اس میں کھاؤ پیو اور خوشیاں مناؤ اور خدا کا شکر ادا کرو. اور سب سے پہلے کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر ہی ہے اس لیے عید کی نماز سے اس شکرانے کا آغاز فرمایا, تاکہ یاد رہے کہ اس خدا کی عبادت سے شکر کرو جو اگر کسی ظاہری تکلیف یا قربانی میں سے مومن کو گزارتا ہے تو وہی آسانی بھی پیدا کرتا ہے, وہی انعامات سے بھی نوازتا ہے, وہی کئی گنا بڑھا کر اجر بھی دیتا ہے. بس عید ہمیں رمضان میں خدا تعالی کی خاطر قربانی کرتے ہوئے ہر جائز بات سے بھی کامیابی کے ساتھ رکتے ہوئے گزرنے کی کوشش پر خدا تعالی کے انعام کا ایک ظاہری اظہار ہے, جس سے ہماری توجہ اس طرف پھرنی چاہیے کہ جب خدا تعالی اپنی خاطر کیا گیا ہر فعل بے انتہا اجروں سے نوازتے ہوئے ہمیں واپس لٹاتا ہے, تو خدا تعالی کے دین کی خاطر کوئی قربانی بغیر خدا تعالیٰ سے اجر پائے خالی نہیں جائے گی. جب ہم خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مان لیا جب ہم نے, تو خدا تعالی اس نیکی کے کام کو بغیر اجر کے نہیں چھوڑے گا, جبکہ اس وجہ سے ہمیں جان مال عزت کی قربانی بھی دینی پڑ رہی ہے. ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی خاطر کیا گیا کوئی عمل بغیر اجر کے نہیں, یہ قربانیاں بھی جو احمدی کرتے ہیں رائے گاہ جانے والی نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ انما العسر یسرن انما العسر یسرا ہمیں تسلی دلا رہا ہے کہ اگر آج ہم پر تنگی اور قربانی کا دور ہے تو آسانی بھی آنے والی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی لامحدود بارش ہوگی. مفسرین اس بات کی یہی وضاحت کرتے ہیں اس آیت کی, اور حضرت مسلم نے بھی یہ نقطہ لیا ہے کہ العسر کہہ کر عسر کو محدود کیا گیا ہے, تنگی کو محدود کیا گیا ہے, لیکن یسر دونوں جگہ غیر محدود کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. بس یہ اعلان ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرنے والا ہے اور ہمیں تسلی دلا رہا ہے کہ جس طرح ہر تنگی قربانی اور اپنی خاطر کیے گئے ہر عمل پر خدا تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے اور اس کا انجام عید کی صورت میں ہوتا ہے, نہ کہ عیدیں پہلے ہوں اور انجام انذار اور وعید کی صورت میں نظر آ رہا ہو. جو زمانے کے انکار کرنے والے ہیں وہ بھی حقیقی عید سے اپنے آپ کو باہر نکال رہے ہیں, کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا وہ اس بات کے تو قائل ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نبی صدیق شہید اور صالح پیدا کر سکتا ہے. بس جب انعاموں کے انکاری ہیں تو حقیقی عیدوں کے بھی انکاری, جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں اور کس طرح بن سکتے ہیں. صدیق تو وہ ہے جسے کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین ہو, نہ کہ مشکوک حالت میں رہیں, کبھی ناسخ و منسوخ کے چکر میں ہیں, کبھی حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں شبہ میں ہیں, کبھی آخرین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. مرزا صاحب نے کس طرح اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسیح اور نبی کہہ دیا. جو پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کر نظریں مانتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ صدق کیا ہے. جب حیا امانت دیانت غائب ہو جائیں تو وہاں صدق کا کیا کام رہ جاتا ہے. جہاں جھوٹ تعدی اور ظلم نے ڈیرے ڈالے ہوں وہاں صدیقیت کس طرح ٹھہر سکتی ہے. جو مصلحتاً جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتے ہوں اور اپنی تصویروں میں لکھتے ہوں ان کا صدیقیت سے کیا تعلق. جو ظلموں پر اکسانے والے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ جو مظلوموں کی جان لینا ثواب سمجھتے ہوں ان کا ایمان کس طرح مضبوط کرا سکتا ہے؟ کس منہ سے وہ اپنے آپ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ لوگوں کی جانوں اور ان کے مالوں اور ان کی آبروؤں کی بے حرمتی جائز نہیں، اور یہ اس خدا اور اس رسول کے نام پر ہی حرکتیں کر کے پھر خادم ختم نبوت ہونے کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسروں کی کو تو جانیں دینے کے لیے اکساتے ہیں اور خود جان دینے کا نام سن کر ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ ہر طرح کے روحانی امراض میں مبتلا ہیں، فساد کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ تو یہ لوگ تو نہ صرف تو نہ تو صدیق ہیں، نہ شہید بنے، نہ صالح بن سکتے ہیں، اور نبوت کے وہ پہلے ہی انکاری ہیں۔ گویا خدا تعالی کے انعاموں کے دروازے تو اپنے اوپر بند کر لیے ان لوگوں نے۔ بس اب ہم مسیح محمدی کے غلام ہی ہیں جو اپنے ایمان کو ترقی دیتے ہوئے ان انعامات کے وارث ہو سکتے ہیں، حقیقی عیدیں منانے والے بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک احمدی کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمیں اس بات پر تکلیف دی جاتی ہے، ہماری جانیں لی جاتی ہیں، ہمیں شہید کیا جاتا ہے، ہمارے پیاروں کو شہید کیا جاتا ہے کہ ہم کیوں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کے دروازے بند نہیں ہو سکتے۔ کیوں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس حد تک جاری ہے کہ آپ کی پیروی میں نبوت کا مقام بھی مل سکتا ہے؟ بس دشمن کو اپنی حرکتوں میں مصروف رہنے دیں، اور وہ ہم وہ کچھ کیے جائیں جس کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ نیکی کے بعد آسائش ہے، کامیابیاں آنے والی ہیں، انکار کرنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے، ان کی کوئی تدبیر جری اللہ کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عربی میں آپ کو الہاماً فرمایا کہ بعد الاسر یسر، یعنی تنگی کے بعد فراخی ہے، پس یہ یسر تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت کے مقدر میں ہے، اور آنا ہی ہے اور ملنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق۔ اور یہ یسر کوئی معمولی یسر نہیں ہے، بلکہ فتح مبین کی خبر ہے۔ بس ہم احمدیوں کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان تنگیوں اور قربانیوں سے پریشان ہوں۔ احمدیوں کی جانوں کی قربانی کا یہ سلسلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، جس میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید اور حضرت مولوی عبدالرحمٰن صاحب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس وقت بھی دشمن کا خیال تھا کہ اس ظالمانہ فعل سے احمدیت کو ختم کر دیں گے، یہ احمدیت سے لوگوں کو برگشتہ کر دیں گے، لیکن ان شہیدوں نے پیچھے آنے والوں کے لیے جو عظیم شان مثالیں قائم کی تھیں اور جس طرح ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، اسے جماعت نے بھلایا نہیں، بلکہ یہ شہادتوں کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے، علاوہ اس کے جو فوقتاً فوقتاً شہادتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دو سال پہلے بھی رمضان کے مہینے میں منڈی بہاؤدین میں کئی نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا تھا، اس سال پھر ہمارے دو نوجوانوں کو اور ایک بزرگ کو شہادت کا رتبہ ملا اس رمضان میں۔ مخالفین کا خیال ہے کہ اس طرح ہمارے حوصلے پست کر دیں گے یا ہمیں ختم کر سکتے ہیں، بھلا جو خدا کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے پہلے ہی ہر وقت تیار بیٹھے ہوں، ان پر یہ وار کارگر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں اور کبھی نہیں، دشمن ہمارے خلاف رمضان سے رمضان میں جو ہمارے خلاف محاذ کھڑا کیا تھا دشمن نے, وہ کھڑا کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارے رمضان اور ہماری عید کو خراب کیا ہے, ہمیں غمزدہ کر دیا, محزون کر دیا. اس کی ان حرکتوں سے تو ہمیں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان سے فیض پانے کی توفیق ملی ہے. اور صرف ان شہداء پر ہی بس نہیں, ان کی حال تو یہ ہے تنگ کرنے کا کہ حکومتی ادارے بجائے اس کے کہ ان شہداء کے مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کرتے, مولویوں کے دباؤ میں آ کر ہمارے احمدیوں کو آنے بہانے پکڑ رہے ہیں, ہم پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کا الزام لگاتے ہیں جس کا ایک احمدی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. بلکہ ہم تو اس مسیح و مہدی کو ماننے والے ہیں جس نے خاکم نثار کوچہ آل محمد است کہہ کر ہمیں آل محمد پر بھی نثار ہونے کی تلقین فرمائی. یہ ظالمانہ الزام تو ہمیں کسی بھی قسم کی اذیت سے زیادہ تکلیف دہ ہے. بس اے دشمن بد فطرت اور بد نوا, کچھ ہوش کر کہ ہم پر ان ظلموں کا بدلہ لینے والا خدا تمہاری یہ سب حرکتیں دیکھ رہا ہے. جب اس کی چکی چلتی ہے وہ ہر چیز کو پیس کر رکھ دیتی ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر دم اور ہر آن یہ نوید دی ہے اور دے رہا ہے کہ جس طرح روزوں میں خدا تعالیٰ کی خاطر کی گئی قربانیاں تمہیں عید دکھاتی ہیں, یہ قربانیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ رنگ لائیں گی. ہم جس طرح روزوں سے گزرے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اپنے نفسوں پر کنٹرول رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں, جماعتی مخالفتوں اور سختیوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ احمدی ثبات قدم دکھاتے ہوئے گزر جائے گا. لیکن میں احمدیوں سے بھی کہتا ہوں, ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کی وقتی قربانی کے ساتھ ہم نے نمازوں اور نوافل کے جو معیار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, ان جماعتی قربانیوں سے بھی کامیابی سے گزرنے کے لیے انہی معیاروں کے حصول کی کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دائمی بنانے کے لیے ان کو جاری رکھنا ہوگا. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک اسلام اور احمدیت کی ترقی کا تعلق ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق یہ ہونی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں مستقل اور کتنا حصہ ڈال رہے ہیں. تاکہ اس حقیقی عید کو منا سکیں جو اسلام اور احمدیت کی ترقی سے وابستہ ہے, بس اگر ہم یہ عید جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قربانیوں کے ساتھ اپنی عبادتوں کے معیار بھی مستقل بلند کیے رکھنے کی ضرورت ہے. صدیق شہید صالح بننے کے لیے ان تمام باتوں کو کرنے کی ضرورت ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں. بس جب ہم اپنے میں ان تمام اخلاق کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق شہید اور صالح کی تعریف میں فرمایا ہے, اور پھر ساز اس کے خدا تعالی سے تعلق اور عبادت کے معیار بھی بلند کرتے چلے جائیں گے تو دشمن کی یہ کوششیں جو وہ اپنے زوم میں ہمیں ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے اس کا اپنا نام و نشان مٹا دیں گے. دشمن اس بات پر خوش ہے کہ ہم نے جماعت کے دو مفید وجود شہید کر دیے, جو پلاننگ بعد میں ان کی نظر آ رہی ہے اس سے ملتے ہیں اثرات تاثرات. شہید تو میں کہہ رہا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے مار دیے, تو یہ اس کی بھول ہے. ہم اس بات پر خوش ہیں کہ جتنی بڑی قربانیاں ہیں اتنی بڑی خوشخبریاں ہمیں ملنے والی ہیں. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان خوشخبریوں کو جن کے نشان خدا تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے ہمارے نیک اعمال اور عبادتوں میں کمیاں کہیں پیچھے نہ لے جائیں. ہماری حقیقی عیدیں انشاءاللہ آنے والی ہیں. انشاءاللہ تعالی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے جھنڈے تلے الہی وعدوں کے مطابق تمام نیک فطرتوں نے آنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب دنیا میں ظلمت پھیل جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے تب وہ تاریکی بالتبع تقاضا کرتی ہے کہ آسمان سے کوئی نور نازل ہو. سو خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نورانی ملائکہ اور روح القدس کو زمین پر نازل کرتا ہے. اسی طور کے نزول کے ساتھ جو فرشتوں کی شان کے مناسب حال ہے تب روح القدس سے اس مجدد اور مسلح سے تعلق پکڑتا ہے جو اجتباع اور استفاع کی خلت سے مشرف ہو کر دعوت حق کے لیے معمور ہوتا ہے. اجتباع جو اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ اور چنے ہوئے کو خلت دیتا ہے. اور فرماتے ہیں اور فرشتے ان تمام لوگوں سے تعلق پکڑتے ہیں جو سعید اور رشید اور مستعد ہیں. فرشتے ان تمام لوگوں سے تعلق پکڑتے ہیں جو سعید اور رشید اور مستعد ہیں. نیک لوگ جو ہیں ان پہ فرشتوں کا ان سے تعلق ہوتا ہے اور ان کو فرمایا اور ان کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں اور نیک توفیقیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. تب دنیا میں سلامتی اور سعادت کی راہیں پھیلتی ہیں. اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جب تک دین اپنے کمال کو پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں اس حقیقت کو دریافت کرنا ہر ایک کا کام نہیں. ایک دنیا دار کی دودھ آمیز نظریں یعنی دھندلائی ہوئی نظریں جو صاف نظر نہیں آتا نظر اس نور کو دریافت نہیں کر سکتی. دینی صداقتیں اس کو نظر اس کی نظر میں ایک ہنسی کی بات ہے اور معارف الہی اس کے خیال میں بیوقوفیاں ہیں. بس اگر آج ان نام نہاد علماء اور مولویوں کو نظر نہیں آ رہا تو ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے نظر آنا. جو سعید فطرت ہیں وہ آہستہ آہستہ آتے جائیں گے. بس اگر آج سلامتی اور سعادت کی راہیں پھیلنی ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھوں سے جنہوں نے مسیح محمدی اور زمانے کے امام کو مانا ہے. آج اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچنا ہے تو مسیح محمدی کے غلاموں کے ذریعے مخالفین چاہے جتنا بھی اس کام کو روکنے کے لیے دوڑ لگا لیں یہ الہی تقدیر ہے, اس نے غالب آنا ہے. ابھی ان کی نظر میں اس صداقت ان کی نظریں جو ہیں اس صداقت کو دیکھنے ہی نہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی وہ فجر طلوع ہوگی تو ان دھندلی آنکھوں کو بھی نظر آ جائے گا کہ جو امام الزمان نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا. اس وقت جماعت احمد کی خاطر قربانی کرنے والے اور اپنا خون بہانے والے ہر شہید کے جسم کا ہر ذرہ یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ دیکھ او بدبخت اور بدقسمت کیا میرا خون رائے گاں گیا ہے. اس وقت ہر شہید کی اولادیں اور پیارے خوشی سے یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ہمارے باپ ہمارے خاوند ہمارے دادا ہمارے نانا ہماری بہنیں بھائی جو قربانی کر گئے تھے وہ آج اس فجر کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر روشن اور چمکدار نظر آ رہے ہیں. آج ہمیں وہ حقیقی عید نظر آ رہی ہے جس کی خاطر قومیں قربانیاں کیا کرتی ہیں. اس فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا یہ وعدہ پوری شان سے نظر پورا ہوتا نظر آئے گا کہ العید الآخر تنالو منہ فتح عظیمہ, یعنی ایک اور عید ہے جس میں تو بڑی فتح پائے گا. وہ وقت ہوگا جب ہر احمدی مسیح محمدی کی جماعت کا ہر فرد بچہ بوڑھا مرد عورت مبارک سو مبارک کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا. حقیقت میں یہی عید ہے جو ہر احمدی کی زندگی کا آخری مقصد ہے اور یہی عید ہے جس کے حصول کے لیے ہم نے ہر وقت اپنے قادر اور توانا اور مستجاب الدعوات خدا کے آگے جھکے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس کی توفیق دیتا چلا جائے، تا احمدیت اور حقیقی اسلام کی تمام کو، اسلام کو تمام دنیا پر غالب آتا ہم پورا ہوتا دیکھیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اس کے ساتھ میں آپ سب کو بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایم ٹی اے کی وساطت سے، تمام دنیا کے احمدیوں کو بھی اس عید کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عید مبارک کرے. اس صدی کی یہ پہلی عید ہے، خلافت کی صدی کی. ہمارے لیے یہ ہزاروں لاکھوں برکتیں لے کر آئے، اور اس حقیقی عید کے نظارے، اس حقیقی عید کے نظارے دکھائے جو ہمارا آخری مقصد ہے. اس کے بعد ہم دعا کریں گے. دعاؤں میں یہ بات بھی یاد رکھیں سب سے پہلے کہ اسلام کے غلبہ کے دن اللہ تعالیٰ نزدیک لائے اور ہمیں اس کی ترقیات دکھائے. جماعت کو ہر شر سے بچنے کے لیے دعائیں کریں کہ آج دشمن ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے احمدیت کی مخالفت میں احمدیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اسلامی حکومتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں عرب ملکوں میں سے. آج احمدیت کی مخالفت صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر اس خطے میں ہے جہاں احمدیت کی ترقی نظر آ رہی ہے. اس بات نے دشمن کو حواس باختہ کر دیا ہے، اور یہی چیز ہمارے ایمانوں کو بھی مضبوط کر رہی ہے کہ آخری غلبہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہے، لیکن دعاؤں کے بغیر نہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دعاؤں کا ہی ہتھیار دیا گیا ہے. شہدائے احمدیت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہر شہید کو اپنے قرب سے نوازے، درجات بلند کرتا چلا جائے. ان کے بیوی بچوں، ماؤں، عزیزوں اور پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمیشہ یہ شہادت ان کے لیے باعث فخر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں صبر اور حوصلے اور ہمت دکھانے کی توفیق دیتا رہے. جو حالیہ شہید ہوئے ہیں اس رمضان میں، ان کے لیے جدائی بالکل تازہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی تسکین کا ایسا پھایا رکھے جو ان کے اس صبر اور حوصلے کو بڑھاتا رہے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوں. اسیران کی رہائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اسیری کے دن ختم کرے، وہ بھی عیدیں منانے والے ہوں آزادی سے. واقفین زندگی اور واقفین نو کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ انہیں تقویٰ کے ساتھ اپنے وقف نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. مجاہدین تحریک جدید اور وقف جدید جنہوں نے رمضان میں اپنے وعدے پورے کر دیے، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے. تمام خدمت گاروں کے لیے دعا کریں جو کسی بھی رنگ میں جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں آج کل نمایاں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ایم ٹی اے کے کارکنان بھی ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانے میں مصروف ہیں. تمام دائیان اللہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر ان کی جھولیاں پھلوں سے بھر دے. تمام وہ لوگ جو کسی بیماری یا مشکل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے رہائی دلوائے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور فضل فرمائے ان سب پر. اہلیان قادیان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں مسیح کی بستی میں رہنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہلیان ربا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رونقیں جلد انہیں لٹائے، ان کی تمام مشکلات دور فرمائے، ہمیشہ اس بستی کی آبادی کے مقصد کو پورا کرنے والے رہیں یہ لوگ. اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کے لیے مجموعی طور پر بھی دعا کریں کہ سب سے زیادہ احمدیت کی مخالفت جو ہے وہ پاکستان میں ہے، پاکستان کی جماعتیں جو ہیں اس دور سے گزر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے صبر، ہمت اور حوصلے سے ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں وہاں کے احمدی. اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جائے، اور کبھی کسی کے پائے سواد میں لغزش نہ آئے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
دعا کر لیں.
آمین.